الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنزرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ہے اس حوالے سے ہم اس وقت تیسرے گروپ پر ہیں. 14 مکی صورتیں ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، اور پھر ایک مدنی صورت ہے سورہ نوح، جو ہے کہ یہاں پھر مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ایک گروپ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر 8 سورتیں ہیں مکی اور ایک مدنی سورت ہے، وہ پھر چوتھا گروپ ہوگا. اس گروپ کے اندر جو سورتیں موجود ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، جب آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا شب شیبتنی ہود اخواتہا، کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہن جو سورتیں ہیں. اس لیے کہ ان سورتوں کے اندر جن رسولوں کا ذکر ہے اور جن قوموں کی طرف بھیجا گیا، قوم کی طرف سے جو رد عمل تھا، جو مخالفتیں تھیں، تقریباً اسی سے ملتے جلتے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت درپیش تھے جبکہ یہ سورتیں نازل ہوئیں. اور ان قوموں کا جو انجام ہوا تھا تو امکان اس بات کا موجود تھا کہ وہی معاملہ اس قوم کے ساتھ بھی ہو جن کی طرف بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان صورتوں نے گویا کہ پھر حضور کے اوپر وہ اثر کیا ہے کہ آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے. اب 8ویں رکوع سے جو ہم مطالعہ شروع کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل بڑی تفصیل کے ساتھ، ویسے تو 20 مقامات پر ان کا ذکر ہے لیکن جتنی تفسیر کے ساتھ یہاں موجود ہے کسی اور صورت میں موجود نہیں. اگرچہ ایک پوری مکمل صورت بھی سورہ نوح کے نام سے موجود ہے 29ویں پارے میں، لیکن اس میں بھی وہ تفصیل نہیں ہے کہ جو یہاں آپ پڑھیں گے. فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنائی نے پڑھ کر سنائیے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا. اس قال لقومه یا قومی، جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا وجود تم پر بہت ہی بھاری ہو چکا ہے، اگر میں تمہارے لیے بہت ہی جو ہے کھٹک کا باعث بن گیا ہوں، وتذکیری بآیات اللہ، اور جو میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، نسخ خیر خواہی کا جو حق ادا کر رہا ہوں اللہ کی آیات کے ذریعے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میرا توکل تو اللہ کی ذات پر ہے. اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، طویل ترین زندگی ان کی ہے. سورہ عنکبوت کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی پہلی آیت وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ اپنی قوم کے درمیان موجود رہے 50 + 1000 برس، 950 برس. اور قوم کی طرف سے جو رد عمل تھا، جو تمسخر اور جو استہزاء تھا اور جو مخالفتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا تمہارے درمیان میرا وجود اور میری نصیحت تم پر بہت ہی بھاری گزر رہی ہے، فاجمعوا امرکم، تو ٹھیک ہے پھر تم فیصلہ کر لو، جو بھی تمہارے شریک ہیں، جو بھی تمہارے دست و بازو ہیں، ان سب کو جمع کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی جن کو تم پوچھتے ہو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور اس کے بعد جو تدبیر تم میرے خلاف چلنا چاہو گے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑو، پوری طرح منصوبے کے ساتھ اگر میرے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے کر گزرو، ثم مخذو الیہ، اور پھر میرے خلاف جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، ولا تنظرون، اور مجھے قطعاً کوئی مہلت نہ دو. ظاہر حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے یا ان کے گرد اور چند افراد جو ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کی تعداد زیادہ تو نہیں تھی. اور پھر یہ کہ یہ طبقہ بھی وہ تھا کہ جو اس معاشرے کا کوئی گرا پڑا طبقہ جسے کہتے ہیں پیشے کے اعتبار سے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے. اور اس پیشے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ لوہار ہے، یا بڑھئی ہے، ترخان ہے، کارپینٹر ہے، موچی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر اس طبقے کو جو ہے درجہ چہاروں کی طبقے میں رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے تو محبوب ہے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ روزی کما رہے ہیں حلال کے ساتھ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں نے تو تم سے کبھی کوئی اپنا اجر طلب نہیں کیا. اس بات و نصیحت کا، میری دعوت و تبلیغ کا، میں نے آج تک کبھی تم سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہو، کسی دنیاوی فائدے کا تم سے جو ہے کوئی سوال کیا ہو. ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذمے ہے، علی اللہ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ میں اس کا فرما بردار بن کر رہا ہوں. فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے جھٹلا دیا ان کو. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں نجات دی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے اہل ایمان، فِي الْفُلْكِ، ایک کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِف، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو جو اس کشتی میں سوار تھے ان کو پھر نیابت عطا کی، انہیں خلیفہ بنایا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھو کہ کیا حشر ہوا ان لوگوں کا کہ جو خبردار کیے گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ جو اگلی سورت میں آئے گا، سورہ ہود میں. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی قوم کی طرف اور رسولوں کو بھیجا. فجاؤہم بالبینات، اور ہر رسول جو بھیجا گیا وہ معجزات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے جیسا کہ ان سے پہلے اقوام ایمان نہیں لائی تھی. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے گزرنے والے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جن لوگوں نے بھی اس میں تحقیق کی ہے تو حجم کے اعتبار سے، تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے تمام انبیاء و رسل سے. قرآن حکیم کی تقریباً 6500 آیات میں سے 555 آیات وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. سورہ طٰہٰ تو آپ دیکھیے تقریباً نصف پارے پر پھیلی ہوئی سورت، اور تقریباً 80% وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، پھر اس کے بعد ہم نے مبعوث کیا، بھیجا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بھی آیاتنا، اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دو نشانیاں جو دے کر بھیجا تھا، سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے ذکر آ جائے گا، ایک عصا تھا اور ایک ید بیضا تھا. فاستکبروا، تو انہوں نے بھی استکبار کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور یہ لوگ تو تھے ہی مجرم، سرکش. ظاہر ہے ان کا بادشاہ یا ان کا فرما روا کون تھا؟ فرعون تھا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس معنی میں نہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا، لیکن یہ کہ میں اپنے سوا اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. کوئی اللہ کا نام لے، اللہ کے رسول، کوئی پیغام، یہ وہ، کوئی شے نہیں. میری اطاعت ہوگی، میرا حکم چلے گا، یہی خدائی ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا. قالوا، تو انہوں نے کہا. ان هذا لسحر مبین، یہ تو بہت کھلا جادو ہے. اس لیے کہ جو معجزات انہوں نے پیش کیے تھے، جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تو ان کے پاس بھی اسی قسم کی چیزیں تھیں، کوئی رسیاں تھیں، کوئی چھڑیاں تھیں کہ جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءهم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حق ہے جسے تم جادو کہہ رہے ہو، یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا، کہ اس کے بارے میں تم زبان درازی کر رہے ہو، وہ حق ہے جو تم تک پہنچ چکا، اسحر ہذا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو بھی جادو دکھاتا ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جادوگری ان کا آبائی پیشہ ہوتا ہے، اور جادوگروں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شفاف کردار تھا، تو حضرت موسیٰ کو یا اس کلام کو یا یہ کہ جو وہ معجزات پیش کیے کر رہے تھے اس کو جادوگری قرار دینا. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو آل فرعون نے یہ کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو اس شے سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جو بت پرستی چلی آ رہی تھی، جو سورج کی پرستش ہو رہی تھی، اور جو بدترین قسم کا شرک ہو رہا تھا جس پر ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کاربد رہے ہیں، تو تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے بچلا دو، منحرف کر دو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم چاہتے ہو یہ ہو کہ تمہارا ہی ڈنکا بجے، تمہاری حکومت قائم ہو جائے، تم ہمارا تختہ الٹنا چاہتے ہو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم سرداری اور بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہو. وَمَا نَحْنُ لَكُم مُؤْمِنِينَ، اور ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تم دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. وقار فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا، اب گویا کہ وہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا اور بڑے بڑے جادوگروں کو، اس لیے کہ ان کی دانش میں تو موسیٰ جادوگر تھے، لہذا جادوگر کا مقابلہ جو ہے جادوگروں سے ہونا چاہیے. تو فرعون نے کہا کہ لے آؤ جو بھی جادوگر اس ملک کے اندر موجود ہے، کونے کونے سے منادی کرا دی، جو بڑا علم والا ہو، اس کا فن جو ہے پورا مسلم ہو. فلما جاء السحرۃ، اور جب وہ جادوگر پہنچ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم دکھانا چاہتے ہو، جو اپنا شعبدہ یا جو شے بھی تم سامنے کرنا چاہتے ہو لے آؤ، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو تو جادو ہے، اور جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ شے اصلاً موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ نظر بندی کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہیلوسینیشنز ایسی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی شے محسوس ہو رہی ہے لیکن اصل میں موجود نہیں ہے، یہ تو سحر ہے، جو تم لے کر آئے ہو جادوگری ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کا، فساد برپا کرنے والوں کا جو ہے ان کے کام نہیں سوارا کرتا. ظاہر ہے کہ انہیں تو غالب نہیں ہوں گے، غالب تو حق ہوگا. اب یہاں تفصیل نہیں ہے، لیکن کہ ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اور پھر وہ جو بھی ان کی چھڑیاں جو ہیں بیسیوں سینکڑوں جو ہیں وہ سانپ جو پھراتے ہوئے پھر رہے تھے، ان تمام کو نکل گیا. تلقب ما یافقون، اور گویا کہ میدان صاف تھا، اب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اجدہی کی شکل میں موجود تھا. اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے، فغلبوا، اور یہ جادوگر جو ہے مغلوب ہو گئے، اور بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کیا لیکن سجدے میں گر گئے، اور اللہ کے حضور جو ہے توبہ بھی کی ہے اور ایمان کا جو ہے وہ بھی اعلان کر دیا. ویحق الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون، اور اللہ تعالیٰ نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا اپنے کلمات سے، اپنے فیصلے سے. ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار گزری. فما امن لموسیٰ الا ذریت من قومہ، تو نہیں ایمان لائے حضرت موسیٰ پر مگر کچھ نوجوان تھے کہ جو اس کی قوم سے تھے. بنی اسرائیل تو چونکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن تھے، اس معنی میں کہ مسلمان تھے، حقیقی ایمان تھا کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ آل فرعون میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سچ جانتے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنے ایمان کا جو ہے وہ انکشاف نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ایک آیت کا اگلا حصہ جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ انہیں خوف اور اندیشہ تھا، کیونکہ آل فرعون میں سے تھے، قبطی تھے، لہذا اندیشہ اس بات کا تھا کہ آل فرعون جو ہے یہ فرعون اپنے ان لوگوں کو جو ہے جو بھی اس کی فوجی ہوں گے ان کو حکم دے گا ان کو قتل کر دیں گے. لہذا انہوں نے اپنے اس ایمان کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا. الا ذریت من قومی, سوائے ایسے چند لوگ کے جو اس کی قوم میں سے تھے, آل فرعون میں سے, علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم, اور انہیں اندیشہ تھا کہ فرعون اور اس کے سردار جو ہے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے, ٹارچر کریں گے, انہیں قتل کر دیں گے, تنگ کریں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور فرعون جو ہے وہ تو بڑا سرکش اور باغی تھا اس زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور وہ تھا ہی حد سے نکل جانے والوں میں سے. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے, فعلیہ توکلوا, تو اسی پر توکل کرو. آل فرعون کی طرف جو شدید ترین عذاب اور مختلف شدائد کے اندر اور مصیبتوں کے اندر اس بنی اسرائیل کو جس طرح مبتلا کیا ہوا تھا, یہی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب اپنی دعوت پیش کی تھی تو سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا تھا, ان ارسل معی بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل جس کو تم نے اپنے ظلم و تشدد اور استبداد کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اس کو ریلیو کرو اور میرے ہمراہ کر دو. فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, تو اسی پر توکل کرو اگر تم واقعتاً فرما برداری اختیار کرنے والے ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا, تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا توکل اللہ ہی کی ذات ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اور اے پروردگار اس ظالم قوم کے ہاتھوں ہمیں تختہ مشق نہ بنا. اور یہ معاملہ تو جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فوراً فرعون نے سوال کیا کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے, تمہارا یہ جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے یہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں تم دونوں کی کوئی ملی بھگت ہے, موسیٰ اور یہ جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مل کر مجھے یہاں سے بے دخل کر دیں اور میری تخت و تاج پر قبضہ کر لیں. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور اپنی خاص رحمت سے اے پروردگار ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, اور ہم نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو کہا, أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ اپنی قوم کے لیے یہاں مصر کے شہر کے اندر ایک گھر مختص کر لو, عبادت گاہ. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے, لیکن اگلی آیت جو ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو بھی قبلہ رخ کر لو. اب یہاں بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت سلیمان سے کہیں پہلے تقریباً 800-900 برس پہلے وہ گزرے, تو اس وقت بنی اسرائیل کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس کا تو وجود ہی نہیں تھا, ہیکل سلیمانی کا کوئی وجود نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اپنے گھروں کو جو ہے قبلہ روح کر لو, گویا کہ نماز ادا کرنا جس شکل میں بھی ہوگی, یہ شکل جو ہم نماز کی ادا کرتے ہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کا تحفہ ہے نا, پانچ وقتہ نماز بھی اور یہ شکل بھی. لیکن یہ کہ جو بھی شکل ہوگی, تو انہوں نے اس شہر کے اندر جو ہے ایک مرکزی مقام بھی گویا کہ عبادت گاہ کے طور پر, اور خاص طور پر قبلے کا ذکر, اپنے گھروں کو بھی قبلے کے رخ پر تعمیر کرو یا اس میں ایک جگہ جو ہے وہ نماز کے لیے مخصوص کر لو کہ جس میں قبلہ موجود ہو, جس میں جو قبلے کے رخ پر ہو. واقعی اس صلاۃ اور نماز کو قائم کرو. وبشر المؤمنین, اور بشارت دے دیجئے ان اہل ایمان کو. وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار, فرعون اور اس کے سرداروں کو تو تو نے بہت کچھ دیا, اس دنیا کی زینت بھی ہے, یہاں کا ساز و سامان بھی ہے, مال و دولت بھی ہے, حکومت بھی ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے پروردگار کیا ان چیزوں کے ذریعے یہ جو انہیں اسباب حاصل ہیں, جو حکومت ان کا ہے, جو اختیار ان کا ہے, یہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو تیرے رستے سے دور کر دیں, بچلا دیں. ربنا اطمس علی اموالہم, اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک بدعائی الفاظ بھی ہے, پروردگار ان کے اموال کو مٹا دے. واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کے اندر سختی موجود ہے, اس کو اور مزید سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, تو اب یہ ایمان لانے والے نہ بنے جب تک کہ بڑے عذاب کو نہ دیکھ لیں. نبی اور رسول پر وہ پھر وقت آ جاتا ہے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا جب قوم نے بالکل چٹا انکار کر دیا تھا, کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو جنگ کرو، انا ہاہنا قائدون، ہم یہی بیٹھے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا تھا ربی انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار میرا اختیار تو اپنی جان پر ہے اور میرے بھائی کی جان پر، اس پر میرا اختیار ہے حضرت ہارون. ففرق بینی، اے پروردگار میرے، ہمارے اور اس قوم کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے. تو یہ بھی الفاظ بڑے سخت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اب گویا کہ جس غم و اندوہ کی کیفیت سے وہ اس وقت مبتلا تھے اور قوم نے بالکل چٹا انکار کر دیا تھا، تو ان کی زبان پر یہ آ گئے میرے اور میری اس قوم کے درمیان جو ہے دوری پیدا کر دے، میں ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. تو یہی الفاظ جو ہیں اس سے ملتے جلتے یہاں بھی ہے کہ ان کے اموال جو ہے ان کو نیست و نابود کر دے، اور پھر یہ کہ ان کے دلوں کو اور سخت کر دے یہاں تک ان پر وہ عذاب آئے جس کو یہ دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں ہی کی اس دعا کو میں نے قبول فرما لیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دعا کی اسی وقت قبول ہو گئی. الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ یہ شخص جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس طرح بے کسی کے عالم میں پھر وہ سمندر میں غرق ہوا ہے، اور مرنے سے پہلے پھر اس نے کہا تھا کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایمان قبول کیا وہ انسان کے فائدے کی شے نہیں ہوتی. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو تم دونوں ڈٹے رہو، تمہارے اندر کوئی کم اتنی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم ان لوگوں کا رستہ اختیار نہ کرنا یا ان کی باتوں میں نہ آ جانا کہ جو رستہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے. علم وہی ہوتا تو اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتے، اس سے بالکل لاولت، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دینے والے، رد کر دینے والے. وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے سمندر کے پار اتار دیا. فاتبعہم فرعون وجنودہ، اور پھر اس کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے بغیاً سرکشی کے ساتھ، وعدواً اور دشمنی میں، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون جو ہے غرق ہونے کے بالکل قریب آ گیا، موت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آئی. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس موقع پر جب اسے موت اپنے سر پر نظر آئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے، اور میں ہوں اب فرما برداری اختیار کرنے والا. لیکن یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اس وقت تھی کہ جبکہ موت جو ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور یہی معاملہ ہر شخص کے اعتبار سے بھی ہے، جب تک وہ موت کی جو ہے غمرات یا سکرات جسے کہا جاتا ہے، جب تک وہ شروع نہیں ہوتے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. عین اس وقت کے جبکہ کسی شخص کی جان کنی کی کیفیت ہے وہ توبہ کرے، تو وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی. آل آنا، کیا اب ایمان لا رہے؟ وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نے بڑی نافرمانی اور سرکشی کی تھی. وکنت من المفسدین، اور تم مفسدین میں تھے، فساد برپا کرنے والے. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تو آج پھر ہم تمہارے اس جسم کو، اس جسد کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے، تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی موجود رہے. فوری طور پر بھی یہ ہوا کہ سمندر کی لہروں نے جو ہے اس کے اس جسد کو باہر پھینک دیا، اور کافی عرصہ جو ہے اسی طرح رہا، سمندری پانی کے اندر بھی کچھ بھیگا رہا. لیکن جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب وہ بہرحال، میرا خیال ہے کہ 50-60-70 برس پہلے جو ہے کوئی ایکسپیڈیشن تھی جنہوں نے خاص طور پر کچھ یہ جو احرام مصر سے اور ادھر ادھر سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کو جب تحقیق کی ہے، تو ایک نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ان میں سے ایک ممی جو ہے جو حنوط شدہ ہے وہ اسی کی ہے. گویا کہ قرآن حکیم نے جو کہا تھا کہ ہم تمہارے بدن کو محفوظ کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ اسے ایک نشان عبرت کے طور پر دیکھتے رکھیں. تو آج بھی جو ہے قاہرہ کے اس قاہرہ کا جو وہ ہے میوزیم، اس کے اندر اس کی ممی موجود ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہماری نشانیوں، ہماری آیات سے غفلت برتنے والے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ عطا فرما دیا. یہاں مراد ہے ارض فلسطین. پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حکمرانی ان کو دی ہے، وہاں جو برکتیں تھیں، اور وہاں بہرحال اس کو خود بھی کہتا ہے قرآن حکیم الذي بارکنا حولہ، کہ جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑا مبارک کیا، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں رزق دیا تھا پاکیزہ چیزوں میں سے، فمختلفوا حتی جاءہم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. گویا کہ علم آنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور انبیاء و رسول حضرت یوشع بن نون وہ پھر نبی تھے، لیکن ان کا اختلاف، ان کا تفرقہ اور ان کی سرکشی جو ہے وہ جاری رہی. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا آپ کا رب جو ہے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. فان کنت فی شک مما انزلنا الیک، بظاہر یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے سیغے میں، اصل میں سنانا مطلوب ہے مشرکین مکہ کو کہ اگر آپ اس کے بارے میں کسی شک میں ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے قرآن حکیم، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، تو ذرا پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی اب اس کی تلاوت کرتے تھے. یہود و نصارہ بھی تو موجود تھے نا، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا، لیکن اصل شک کن لوگوں کو تھا؟ وہ تو مشرکین عرب کو تھا، جو کہتے تھے کہ اس میں چونکہ وہی باتیں جو تورات میں موجود ہیں، وہی قصے کہانیاں ہیں پہلے قوموں کے حالات، لہذا ان کی طرف سے یہ بھی چارج لگایا گیا کہ محمد جو ہے کسی رات کی جو ہے ویرانے میں کہیں نکل جاتے ہیں، تورات کا کوئی عالم ہے کہ جس سے جا کر جو ہے وہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں، اور صبح یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی، معاذ اللہ. تو یہ گویا کہ ان کی طرف سے جو اس قسم کی جو باتیں آ رہی تھیں یہ ان کا توڑ ہے. اگر کوئی شک ہے تو پوچھ لیجیے ان سے. مدینہ میں بھی تین قبیلے موجود ہیں یہودیوں کے، اور بھی بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں عیسائی بھی موجود ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات انجیل موجود ہے. لقد جاءک الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا، یہ قرآن سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا سچ ہے. فلا تکونن من الممترین، تو گویا کہ سنانا انہیں مقصود ہے کہ دیکھو یہ کلام جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. یہ اصل میں انہی الہامی کتابوں کا ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ اگرچہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں، لیکن یہ کہ قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فلا تکونن من الممترین ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور یہاں مخاطب ہر شخص کے، اور ان لوگوں مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی تھی، فتکون من الخاسرین، اور پھر نتیجتاً جو ہے اس میں خسارہ اور تباہی اور ہلاکت کے علاوہ کیا انجام ہوگا ان کا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے فیصلہ اب صادر ہو چکا، گویا کہ ان کے دلوں پر اب مہر کی جا چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آخری حد تک بات واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی، اللہ کا کلمہ ان پر صادق آ چکا، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ولو جاءتم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ، اگر یہ لے آئیں ہر قسم کی نشانی، تب بھی یہ لوگ جب تک عذاب علیم کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. انبیاء اور رسول کو جو معجزات دیے، اگر ہر نوع کی نشانی جو مطالبہ کرے ان کی قوم، اگر وہ بھی پیش کر دے تو ایمان نہیں لائیں گے. فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جو ایمان لاتی اور اسے نفع پہنچاتا اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے. اب یہاں ایمان لانا کیا ہے؟ عذاب کے شروع ہو جانے کے بعد ایمان یا توبہ یا عاجزی اور گڑگڑانا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. ورنہ ہم پڑھ لیں گے کہ جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوتے تھے تو قوم جو ہے فوراً توبہ کرنے لگتی تھی، گڑگڑانے لگتی تھی، ایڑیاں رگڑنے لگتی تھی، اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو، اپنے مال مویشیوں کو لے کر جو ہے وہ میدان میں چلی جاتی تھی اور جا کر جو ہے توبہ کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ صرف ایک قوم کے ساتھ کیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اور اس میں اصل میں یہ جو کریڈٹ ملا تھا اس قوم کو کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو وڈرا کر لیا، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر یا گویا کہ یہ فیصلہ کن شے ہے کہ کوئی نبی بھی اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. صحابہ کرام جو ہے حضور سے سوال کیا کرتے تھے جب ہجرت نہیں ہوئی تھی کہ کب ہجرت کا حکم آئے گا، کب اجازت ملے گی، تو حضور کہتے تھے ابھی اجازت نہیں ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا وہی کے ذریعے اجازت مل جائے گی تو پھر حضور نے ہجرت کی. لیکن حمیت حق کے اندر، غیرت دینی کے اندر، کہ یہ ناہنجار ان کو میں ہر اعتبار سے سمجھا چکا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر چکا، لیکن یہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، لہذا اسی غیرت کے اندر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، ابھی اللہ کی طرف سے اذن نہیں آیا تھا. تو الا قوم یونس، یہ نینوہ کا شہر تھا کہ جہاں کے رہنے والے تھے، یہاں کے باشندہ تھے، دریائے تجلہ اور فرات جو ہے اس کا جو توابہ ہے، جہاں اگر دونوں جو ہے قریب آ جاتے ہیں تو وہاں یہ قوم آباد تھی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب، جب وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کر لی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، تو ہم نے کشفنا عنہم العذاب، ان پر سے اس عذاب کو ٹال دیا، روک دیا. عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں جو رسوائی والا عذاب ان کے لیے جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. وہ متعناہم الی حین، اور اس کے بعد انہیں ایک خاص مدت تک کے لیے انہیں مہلت دی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر آپ کا رب چاہے تو اس زمین میں ہر شخص جو ہے وہ ایمان لے آئے. لوگوں کے دلوں کی حالت کو تبدیل کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں. حضور نے فرمایا انسانوں کے ہاتھ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. اللہ کا صرف ایک کلمہ کن جو ہے وہ تمام انسانوں کو انتہائی عابد، انتہائی زاہد، انتہائی متقی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اللہ کل شے قدیر ہے، وہ چاہے تو ہر شخص جو ہے اس روح عرضی کا ابو بکر بن جائے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. وہ تو اصل امتحان یہ ہے کہ انسان کو جو آزادی دی گئی، جو اختیار دیا گیا، تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے کون سا رستہ اختیار کیا، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی یا اللہ کی فرما برداری اختیار کی، یہ امتحان ہے. تو اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب ایمان لے آتے ہیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایمان کے معاملے میں ان پر کوئی جبر کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ مومن نہیں ہوں گے؟ اللہ نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا، نہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس کے بارے میں آپ چاہیں آپ اسے ہدایت دے دیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. وہ خود ہدایت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. وما کان نفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اس سے پہلے میں بتا چکا، حضرت حضور کے جو چچا تھے ابو طالب، شدید ترین خواہش اگر حضور کے دل میں تھی تو ان کے لیے تھی، وہ محسن تھے حضور کے، بچپن میں 5-6 سال کی عمر تھی، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہے کہ تولیت میں آئے ہیں ابو طالب کے، جو حضور کے چچا تھے، اور پھر یہ کہ پوری نوجوانی جو ہے گزری ہے، پھر وہی بھی ہو گئی، اور شدید ترین خواہش حضور کی کہ کسی طرح ایمان لے آئے، عین اس وقت کہ جبکہ ان کی موت بالکل قریب تھی، محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید وہ نہیں جی سکیں گے، تب بھی حضور گئے ہیں اتمام حجت کے لیے کہ اب بھی اگر آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دے دوں گا، لیکن نہیں، انک لا تہدی من احببت. تو وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نافاقی اور کفر اور شرک جو ہے ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہے، ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے ذرا غور کرو زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور یہ جو بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، جو فوراً آپ کی توجہات کو منعطف کرتی ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف، اور پھر یہ کہ جو دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں نبیوں رسولوں کی طرف سے، کوئی شے ان کے کام نہیں آئی، ان لوگوں کے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ تو ہر درم ہیں، ان کے نزدیک تو اصل فوکس جو ہے دنیا کی زندگی، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی چودراہٹ، یہاں کا اختیار، اور سب سے بڑھ کر شیطان ہے کہ جو ان کے اعمال کو بڑا مزین کر رہا ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان لوگوں کے سے معاملات کے جو مثل ایام الذین خلو من قبلہم، کہ ان کے واقعات یا وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا تھا، خلو من قبلہم جو ان سے پہلے ہو گزری، قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں. گویا کہ یہ منتظر ہے شاید کہ جب تک کوئی عذاب نہیں ان پر آئے گا یہ ایمان نہیں لائیں گے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، اور پھر ہم نے نجات دی رسولوں کو بھی اور لوگ جو لوگ بھی ان پر ایمان لائے تھے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا اہل ایمان کو نجات دینا. اس عذاب سے بھی بچا لیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی نجات کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جانا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو شخص بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو فقد فاز، یہ ہے اصل کامیابی. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، جو بات میں پیش کر رہا ہوں، جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، جو آخرت سے تمہیں جو ہے انجام سے ڈرا رہا ہوں، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو تم خواہ کتنا ہی زور لگا لو میں ہرگز تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، نہیں پوچھوں گا ان کو جن کو تم نے اللہ کا کے ساتھ شریک قرار دیا. ولکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں نے تو بندگی اختیار کی ہے اور اختیار کروں گا اس ذات کی کہ جو تمہاری جانیں قبض کرنے والی ہے. اس کو تو مانتے ہو نا کہ جب موت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں کہ جو تمہاری جانوں کو قبض کرے گا. اس میں ایک گویا کہ انداز ہے بڑا سخت. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں جس نے اس دنیا میں تمہیں یہ دی ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی اور بہترین نعمتوں کا ذکر کر دیں، میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں جو تمہاری ارواح قبض کرے گا، جانیں قبض کرے گا. الذی یتوفاکم، اس میں بھی اصل میں انہیں جھجھوڑنا مقصود ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم ہوا کہ میں ایمان والوں میں سے بن جاؤں. وان اقم وجهك للدین حنیفا، اور یہ کہ میں سیدھا رکھ لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس دین کے لیے یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ بنے. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن یہاں اصل میں وہی بات ہے کہ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جس ہر درمی اور جس شرک کے اوپر تم قائم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں ان کی تو پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، جنہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو پیغام میں تم تک پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ بات ہو سکتی ہے جو غلط ہو؟ ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور مت پکارو اللہ کے سوا کسی ایسی کو ہستی کو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا، فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے مخاطب پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، فلا کاشف له الا هو، تو اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتی کوئی طاقت سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا، اپنے انعامات کی بارش کرے، تو اس سے کوئی شے نہیں ہے کہ جو پھیر دینے والی ہو. لِفَضْلِهِ، اس کے فضل سے، ظاہر ہے اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے، تو کون ہے کہ جو روک لے گا؟ یہ وہی بات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے غالباً منسوب ہے کہ اگر تمام انسان مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور تمام انسان مل کر کوشش کرے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ فضل پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، وہ خیر پہنچا دیتا ہے. وہ هو الغفور الرحیم، اور وہ کمال مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اہتدى، تو جو شخص بھی ہدایت کے رستے پر آیا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنے نفع کے لیے، اس ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تمہاری ہدایت کا، تمہاری شکر گزاری کا جو ہے اللہ کی کوئی بادشاہی میں یا اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں کر دے گا. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جس شخص نے بھی گمراہی اختیار کی تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں جو ہے تمہارے اوپر کسی داروغے کے طور پر، داروگیر کے لیے میں مقرر نہیں کیا گیا. مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ تمہیں زبردستی ہدایت کے رستے پر لے آؤں. وتبع ما یوحى الیک، اور اتباع کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا جو آپ پر کی گئی ہے. واصبر، اور صبر سے کام لیں. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ سنا دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود اب شروع کر رہے ہیں. الف لام را، حروف مقطعات. کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات کو بڑا محکم کر دیا گیا، بڑی پختہ آیات ہیں. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اس قرآن حکیم میں محکم آیات بھی ہیں جو جڑ اور بنیاد بنتی ہیں توحید کی، اس کتاب کی، اور کچھ متشابہ آیات بھی ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ پھر انہی آیات کو فوکس کر لیتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، لہذا ان کے لیے، اس لیے کہ ان کے لیے قیل و قال کی اور کہنے کی بڑی گنجائش موجود رہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کے بعد ان آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا اس ہستی کی جانب سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے، کمال حکمت والی اور ہر شے سے باخبر. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ قرآن کس شے کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ مت عبادت اور بندگی اختیار کرو سوائے اللہ کی کسی. اننی لکم منہ نذیر ہوں بشیر، اور میں ہوں کہ جو تمہارے لیے نذیر اور بشیر ہوں، خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا. وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب کس لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ثم توبوا الیہ، اور پھر توبہ کرو اس کے حضور میں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو وہ تمہیں بہت اچھی متاع عطا فرمائے گا. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا، جسے کہتے ہیں بڑا بھلی کرے گا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے، اپنے دعاؤں دعا کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے. لیکن الی اجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے، تمہاری موت کا وقت. ویؤتک الذی فضل فضلا، اور اللہ تعالیٰ ہر اچھے عمل کرنے والے کو اس کا بہترین جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ ہی کے حضور لوٹایا جائے گا، لوٹنا ہے اسی کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَسْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ، یہ آیت بھی جو ہے متشابہات میں سے، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو بخاری میں جو الفاظ موجود ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام میں حیا اور شرم کا اس درجے غلبہ ہوتا تھا، اس لیے کہ شرم گاہیں جو ہے وہ ظاہر چھپانے کی شے ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہر جگہ موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں گویا کہ حیا کے اندر جو ہے ہم خطبہ جمعہ کے اندر بھی وہ الفاظ پڑھتے ہیں، وہ اکثر ہوں حیا ان عثمان، تمام مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے حیا کے اعتبار سے حضرت عثمان ٹاپ پر ہیں. تو گویا کہ جب نہانے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو بالکل اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے، چھپا لیتے تھے، تاکہ یہ کہ ان کی شرمگاہیں بالکل عیاں نہ ہوں، اور گویا کہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے گویا کہ اللہ کی نگاہوں سے بھی چھپا رہے ہیں، آگے آ جائے گا، اور یہ فرشتے جو موجود ہیں ان کی نگاہوں سے چھپا رہے ہیں. تو یہ جو تکلف تھا تو اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ انہم یستون صدورہم لیستغفو منہ، وہ لوگ کہ جو اپنے سینوں کو دوہرا کر دیتے ہیں، اور تاکہ یہ کہ وہ چھپائیں کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جو بہرحال نہیں چاہتے لوگوں کے سامنے واضح کرنا، ظاہر کرنا. اللہ ہی نہ استغفون ثيابهم، آگاہ ہو جاؤ جبکہ انہوں نے کپڑے پہنے بھی ہوتے ہیں، کپڑے اوڑے بھی ہوتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کپڑے تو اصل میں ہم آپس انسانوں کی جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ شرم و حیا کا تقاضا ہے نا، ورنہ اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں نیچرسٹ ہیں جو کہتے ہیں حیوانوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ابھی، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کون سا ملبس ہو کر آتا ہے، کون سی کوئی پوشاک لے کر آتا ہے، لہذا انسانوں کو ضرورت ہی نہیں کپڑے کی، کیا یہ شرم و حیا، خامخواہ کی گلٹ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو اسے پھر ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے اندر جو ہے وہ ایک تکدر پیدا ہو جاتا ہے، گلٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. جانو ما یسرون وما یعلنون، وہ جو شے بھی چھپائیں اور جو علل اعلان کریں اللہ کے علم ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. ایک یہ تعبیر جو کی گئی ہے تو اس میں گویا کہ تمام مفسرین نے تقریباً اسی کو لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اس زمین پر چلنے والی کوئی نفس یا کوئی دابہ، کوئی جاندار ایسی نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے لمبے نہ لیا ہو. یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ حشرات الارض جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں. بلکہ وہ سننے میں آیا ہے، بلکہ ایک صاحب سے تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی جو کہیں بلوچستان کے علاقے میں کہیں جاتے تھے اندر، اور وہاں وہ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں گیا، بلکہ یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ان کی ان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ میں جا رہا تھا تو ایک ساتھی ہمارے تھے کہ جنہوں نے وہ کہیں چلتے چلتے رکے اور انہیں ایک پتھر نظر آیا. وہ پتھر انہوں نے اٹھا لیا اور پتھر کو جب گھٹکایا تو اندر سے کھوکھلا تھا، بظاہر وہ بالکل سیلڈ پتھر ہے. بارش کب ہوگی؟ سالوں بارش نہیں ہوتی، اور پانی اس کے اندر کیسے جائے گا؟ پھر یہ کہ اسے غذا کے لیے کیا شے چاہیے؟ اس سے پہلے سنا تو یہ تھا کہ پتھر کا بھی کیڑا ہوتا ہے، لیکن وہ صاحب بتانے لگے کہ اس پتھر کو میرے سامنے انہوں نے توڑا تو اندر سے ایک زندہ کیڑا برآمد ہو گیا. اب اس کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اس کو زندہ رکھنے والی طاقت کون سی ہے؟ جہاں نہ پانی کے پہنچنے کا امکان، نہ کسی غذا کے پہنچنے کا امکان، تو وہ جو محاورتن کہا جاتا ہے کہ وہ تو پتھر کے کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، روزی پہنچاتا ہے، تو انسانوں کیوں فکر کرتے ہو اپنے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ لیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو مواعظ ہیں ان کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے؟ کیا تم جنگل کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ صبح نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو شام ڈھلے اپنے آشیانوں میں اور گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں تو آسودہ ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا رب جو ان کا خالق ہے انہیں کھلانے کا بندوبست کرتا ہے. وہ عالم مستقر رہا وہ مستودع، اور وہ جانتا ہے اس کا مستقر بھی اور مستودع. مراد یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ مستقر ہے، مستودع جو ہے وہ قبر ہے، یہ بھی مراد دی گئی. اور پھر یہ کہ مستقر آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے آپ کو، اور مستودع جہاں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے وہ دنیا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر شے جو ہے کتاب میں موجود ہے، اللہ کے علم کتاب میں. وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. اب کوئی دور تھا اس زمین و آسمان کی تخلیق میں جب پانی ہی پانی تھا، تو اس دور کی ایک تعبیر کی گئی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ تو سوائے جادوگری کے اور کوئی نہیں. یہ قرآن بھی جادو ہے، جادوئی کلام ہے، اثر تو کرتا ہے. اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، تو یہ بھی کوئی جادو کا ہی تماشا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَّعْدُودَةً، اور اگر ہم ان پر سے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو فوراً کہیں گے کہ کس شے نے اس کو روک دیا، ہم تو عذاب کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ تو بڑی جلدی بچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو اسے پھیرا نہیں جا سکتا، کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا. وہ حاق ابھی ماں کانو بھی استازیون، اور گھیر لیا ان لوگوں کو اس شے نے کہ جس کا استضاء کیا کرتے تھے، عذاب ان کے اوپر واقع ہو گیا اور اسی کا استضاء کرتے تھے. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتن، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، خوشحالی ہے، روپیہ پیسہ ہے، بڑی فراوانی ہے، ثم نزعناها، اور اس کے بعد اس کیفیت کو سلب کر لے، اب فقر و فاقہ آ گیا، کاروبار میں بھی کوئی مندہ پن آ گیا، انہ لیاؤس کفور، تو بالکل مایوس اور انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے. جس دور میں اللہ نے اتنا کچھ دیے رکھا اسے بھول جاتا ہے کہ میرے رب کی کتنی کتنی نعمتیں مجھے حاصل ہوئیں. ولئن اذقناہ نعماء بعد ضراء، اور جب ہم اسے کسی تکلیف کے بعد نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، مست ہوں وہ تکلیف جو اسے پہنچ چکی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ وہ اصل میں برے دن تھے، اصل میں کوئی گردش ایام کا معاملہ تھا، میرے ستاروں کی چال ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ حوادث جو ہے میرے کاروبار کے اندر یہ نقصان ہو گیا، مجھے یہ معاملہ آ گیا. اب وہ جو ہے منسوخ کرنے لگتا ہے، اس طرح جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو کھینچ لیتا ہے، ان پر سے اٹھا دیتا ہے، تو اب یہ تاویلیں شروع کر دیتا ہے، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ پھر اتراتے اترانے لگتا ہے اور شیخ ہو رہا ہے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیا اولئک لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے. فلعلک تارکن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحا الیک، جو وہی آپ کے اوپر ہوئی ہے، شاید کہ آپ گویا کہ یہ اتنا آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں جس طرح وہ وفد کے وفد چلے آ رہے تھے اور ہر قسم کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، ٹیمپٹیشن بھی دی ہیں، لالچ بھی دیا ہے، سب کچھ کیا کہ حضور کسی طرح اپنی اس دعوت سے بعد آ جائیں. وضائق ان بھی صدر، اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو تانے ہیں، جو غلط باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کا سینہ اس کی وجہ سے بھیجتا ہے. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، اور لوگ وہ یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، اللہ کے اتنے ہی محبوب ہیں تو ان کے لیے سونے کا محل بنا دینا چاہیے اللہ کو، جس کے اندر چشمے بھی روا ہوں اور بہت جو ہے کھیتی باڑی بھی ہو، باغات بھی ہوں. او جا ماہ ملک، یا یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی فرشتہ بھی موجود ہوتا جو ہٹو بچوں کی صدایں لگاتا ہوا کہتا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ادھر ادھر ہو جاؤ. اور جس طرح ہمارے ہاں ایک تصور ہے، جو بھی بڑا آدمی ہے اس کو جو پروٹوکالز ہوتے ہیں، تو اگر اللہ کے رسول ہوتے تو کوئی فرشتے ہوتے نا دائیں بائیں جو ان کے لیے جو ہے وہ ہرکارا بن کر آتے اور ان کے لیے جگہ صاف کرتے. انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے پر کارساز ہے. اب یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں کہ اس کو محمد نے خود گھڑا صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو 10 صورتیں لے آؤ گھڑی ہوئی، اپنی طرف سے خود ساختہ 10 صورتیں لے آؤ قرآن کے مقابلے میں. ودو من استطعت من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پکارو جس جس کو پکار سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم واقعتا سچوں میں سے ہو. فإن لم يستجیبوا لکم، اور پھر اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کرے. فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا اپنے علم کی بنیاد پر، یہ حق ہے. واللہ الہ الا هو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون، تو فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص بھی اس دنیا کی زندگی کا وزینتہا، اور یہاں کی آرائش اور یہاں کی رنگینیوں کا ہی طالب ہے. نوفی لہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان لوگوں کو اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، گویا کہ اگر کوئی نیکیاں کی بھی ہیں تو ان کو اسی دنیا میں ہم دے کے اس کا اجر فارغ کر دیتے ہیں. وہ ہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں ان میں سے کوئی شے کم نہیں کرتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے کچھ اگر نیکیاں ہیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو ہر شے جو حبط ہو جائے گی اور باطل ہوگا وہ کچھ جو انہوں نے اعمال کیے تھے. اس لیے کہ اصل ایمان جو ہونا چاہیے، اللہ کی رضا جو مطلوب ہونی چاہیے، وہ تو تھی نہیں، ریاکاری تھی، خودنمائی تھی. افمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے فطرۃ سلیمہ لے کر آیا، ہر نبی اور رسول، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ، اس کی معیت میں، اس کے پیچھے پیچھے جو ایک گواہ بھی موجود ہے، وہ صحیفہ بھی آ رہا ہے، وہی بھی نازل ہو رہی ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور ان سے پہلے، یہ مشرکین عرب سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو دی گئی تھی نا کتاب. ان کی طرف تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو امام ورحمہ، کہ وہ جو کتاب تھی وہ ان کی پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بہ، تو جو لوگ بھی اس پر ایمان لائے تو وہ گویا کہ کامیاب ہوئے. ومن یکفر بھی من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بھی ان جنہوں نے کفر کیا، مختلف مشرکین عرب میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، تو ان کا تو پھر اب وعدہ ہے جہنم کا، جہنم کی آگ. فلا تکفی مریت من، تو دیکھو ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو، یہ جہنم میں لازمن جھوک کے جائیں گے. انہ الحق من ربک، یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھتی. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اس سے بڑا اللہ پر جھوٹ اور کیا ہوگا. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کے روبرو لائے جائیں گے، عدالت خداوندی کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہی دیں گے گواہی دینے والے. ہر قوم میں سے اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کرے گا ان کے خلاف، اور پھر فرشتے بھی تو گواہی دینے والے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں بہت غلط باتیں، جھوٹ منسوب کیا تھا. اللہ لعنت اللہ الظالمین، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. الذين يصدون عن سبيل الله، وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، ويبغونها عوجا، اور اس میں کجی کے متلاشی رہتے ہیں، وهم بالآخرة هم کافرون، آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اولئک لم يكونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس دنیا میں، اللہ کی پکڑ سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، وما كان لهم من دون الله من اولیاء، اور اللہ کے سوا تو ان کا کوئی پشت پناہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو انہوں نے جنگ مول لے لی، اب ان کے پاس کہاں سے آئے گا کوئی ولی یا ان کی مدد کرنے والا، یضاعف لهم العذاب، ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اب یہ معاملہ ہے کہ نہ تو یہ کوئی شے سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، حق سنتے ہیں لیکن وہ حق ان کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس لیے تک کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن یہ تسمس نہیں ہوتے، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود تباہی سے دوچار کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور پھر جو بھی افتراء کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ہر شے جو ان سے رخصت ہو گئی، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی ہوں گے جو سب سے زیادہ تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب فوری کنٹراسٹ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، ان کے ساری اختیار کی، بندگی کا حق ادا کیا، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سورہ حج میں آیا، اے نبی مخبتین کو اخبات کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، ان کو خوشخبری دے دیجیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہوں کی، دو جماعتوں کی مثال ہے، ایک جماعت یا ایک شخص تو وہ ہے کہ جو اندھا اور بہرا ہے، اور دوسری جماعت یا دوسرا وہ شخص ہے کہ جو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، حل یستویان مسئلہ، کیا یہ برابر ہو جائیں گے، یہ بظاہر تو کان بھی رکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، وہی کی باتیں ان تک پہنچ رہی، ایمان نہیں لا رہے، آنکھیں اللہ نے دیے دیکھتے ہیں لیکن اندھے بن گئے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، اس کائنات کا جو ہے مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیا برابر ہو جائیں گے، افلا تذکرون، تو کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.